السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 10، بھارت میں 10:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بج رہے ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبہ پکتیکا میں اتوار کو ہونے والے ایک خود کش بم دھماکے میں کم از کم 45 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق پکتیکا کے ضلع یحیٰ خیل میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع تھی کہ وہاں ایک خودکش بمبار نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ صوبائی گورنر کے ترجمان مخلص افغان نے 45 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کم از کم 60 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پکتیکا گورنر کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ پکتیکا صوبے یحیٰ خیل ضلع میں آج شام 5 بجے کے قریب ایک شخص نے، جس نے خود سے دھماکہ خیز مواد باندھ رکھا تھا، والی بال کے مقابلے کے دوران کھلاڑیوں کے بیچ خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ کھلاڑی یحیٰ خیل، خیرکوٹ اور یوسف خیل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا آپس میں مقابلہ تھا۔ ابھی تک کی معلومات کے مطابق 45 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 60 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک وہ جو زیادہ زخمی ہیں اور ایک گروپ جو کم زخمی ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے مرکز تک انہیں لانے کے لیے فضائی مدد کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت دفاع کی جانب سے 2 ہیلی کاپٹر بھیجے جائیں گے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حملہ آور بظاہر پیدل ہی ہجوم میں پہنچا اور لوگوں کے درمیان پہنچ کر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ پکتیکا میں شہریوں پر رواں سال افغانستان کا سب سے ہلاکت خیز بم حملہ بھی ہوا تھا۔ جولائی میں ایک مارکیٹ میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 79 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس تازہ واقعے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی، لیکن حالیہ مہینوں میں طالبان کی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جن میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ شہریوں پر ہلاکت خیز حملے بھی ہوئے ہیں۔ پکتیکا میں یہ خود کش بم دھماکے سے چند گھنٹے قبل ہی افغانستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں نے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ 2 طرفہ سیکیورٹی معاہدے کی توسیع کی تھی۔ ان معاہدوں کے تحت دسمبر 2014 کو افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلا کے بعد ہی لگ بھگ 12,000 غیر ملکی فوجی یہاں موجود رہیں گے۔ ان میں 9,000 سے زیادہ امریکی فوجی ہیں۔ یہ غیر ملکی فوجی انسداد دہشت گردی میں افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کرنے کے علاوہ انہیں تربیت بھی فراہم کریں گے۔ حال ہی میں اطلاعات کے مطابق امریکی صدر براک اوباما نے ایک خفیہ حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت امریکی فورسز 2015 میں بھی طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف براہ راست کارروائی کر سکیں گی۔ اس حکم نامے کے مطابق ضرورت کے تحت فضائی کارروائیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ افغان پارلیمنٹ کے ایوان زیریں نے اتوار کو امریکہ اور نیٹو کے ساتھ 2 طرفہ سیکیورٹی معاہدوں کی توثیق کی، جس کے تحت بین الاقوامی فوجی دستے اس سال کے اواخر کے بعد بھی افغانستان میں موجود رہیں گی۔ افغانستان میں 2011 میں امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی فوجی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں، جس سے طالبان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور رواں سال کے اواخر تک غیر ملکی فوجی افواج اپنا مشن ختم کر کے وطن واپس پہنچ جائیں گی۔ افغانستان کی نئی پارلیمنٹ کی طرف سے ان معاہدوں کی توثیق کے بعد امریکہ، نیٹو کے 12,000 فوجی مقامی فورسز کی ٹریننگ اور انسداد دہشت گردی کے لیے 2014 کے بعد بھی ملک میں موجود رہیں گی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور دنیا کو پاکستانیوں کی اس قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنرل راحیل ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں ان کی اعلی عسکری قیادت کے علاوہ امریکی قانون سازوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اتوار کے روز پنجاب میں اپوزیشن جماعتوں کے 3 بڑے جلسوں میں حکومت پر تنقید کی گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست میں تیزی اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور پیٹ کے دھرنوں کے باعث پیش آئی ہیں۔ ان کے مطابق سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ انہیں قبل از وقت انتخابات کے لیے لوگوں کو تحریک دینا چاہیے، بظاہر انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی سرحد پر سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ یہ بات بلوچستان کے چیف سیکرٹری اکبر حسین دورانی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہی۔ پاکستان اور ایران نے دونوں ملکوں کے سیکیورٹی فورسز کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی سے پیدا ہونے والی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سامعین، یہ تھی اس وقت کی اہم خبریں۔ ہمارے باقی پروگرام جاری ہیں، ابھی آپ پروگرام سنیں گے صدا رنگ، پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں روبرو جناب شفیق سلیمی سے ہمارا مکالمہ.
ایک جو بڑا کام میں نے جو کیا ہے اردو بولنے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک عرب کو جو کہ یو اے ای کا باشندہ ہے, ڈاکٹر ہے, اسے میں نے اردو کا شاعر بنا دیا. وہ میرے پاس آ گیا اور ماشاءاللہ وہ اب تک 27 کتابوں کا ہے اس کے پاس مجموع ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا کام میں نے کیا اردو کا, وہ عرب شاعر اردو کا پہلا شاعر ہونے کا اسے اعزاز حاصل ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب توقیر عباس اپنی نظمیں پیش کریں گے.
دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل, میرا دھیان اس کی طرف اور دل میں کئی واہمیں, دل کی دھڑکن میں دھڑکیں کئی گردشیں, اور میں ہشت پائے کے پنجے میں جکڑا گیا. عجب خوف پیڑوں کے سائے میں پلتا ہوا, ایک تحرک جو کھلتا نہیں, اور میں منتظر جو بھی ہونا ہے اب ہو, اور اب ایک آہٹ نے بہلا دیا.
تفہیم غالب دیوان غالب کی دو غزلوں کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کریں گے.
تو غالب کچھ یوں شروع کرتے ہیں کہ حسن بے پروا خریدار متائے جلوہ ہے, آئینہ زانو فکر اختراعے جلوہ ہے. غالب کی غزل نمبر 216 جو شعر افاق غزلوں میں شامل ہوتی ہے, ابن مریم ہوا کرے کوئی, آج آپ کی خدمت میں پیش ہے.
اور آخر میں ایک افسانہ نما انشائیہ, حقیقت کہاں اور فسانہ کہاں. تحریر شفیق حسن زیدی کی ہے اور آواز خالد حمید کی.
میری آنکھوں کے سامنے سفید سفید سا غبار بکھر رہا ہے. اس غبار میں میرے آس پاس کی چیزیں دھندلی ہوتی جا رہی ہیں. بارہ دری, راوی کا پل, دوسرا کنارہ, مانو ہر چیز دھند میں ڈوب رہی ہے. اس دھند میں مجھے چند پیارے پیارے جانے پہچانے عکس نظر آ رہے ہیں, اچھلتے ہوئے, کھلکھلاتے ہوئے, اور اے لو وہ دھند چھٹ گئی.
یہ ہیں ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے, 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے, 0800-777-789.
پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب شفیق سلیمی کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو سے. شفیق سلیمی صاحب کا شعری سفر 1970 کی دہائی میں شروع ہوا تھا. دو مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں. ادبی زندگی کے آغاز میں احمد ندیم قاسمی مرحوم کی رفاقت حاصل رہی, پھر 20 برس خلیجی ریاستوں میں گزارے اور یہ شعر ان کی پہچان بن گیا. بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے, اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے. مزید روداد جناب شفیق سلیمی کی زبانی.
لکھ رہا ہوں کافی دیر سے, کوئی 70s سے, بلکہ اس سے بھی پہلے, لیکن باقاعدہ طور پہ میں نے اپنا جو آغاز کیا ہے وہ 70s میں. میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہیں ڈائریکٹ قاسمی صاحب سے رابطہ جن کا ہوا, احمد ندیم قاسمی صاحب سے, اور ان کے فنون میں متواتر لکھتا رہا ہوں, متواتر جب تک فنون بند نہیں ہو گیا تھا. اور 80s میں چلا گیا تھا یو اے ای میں, ہاں جی, اور وہاں رہا ہوں میں کوئی 20-22 سال. دو کتابیں میری آ چکی ہیں, تو وہ ہیں تمازت اور تپش. ایک جو بڑا کام میں نے جو کیا ہے اردو بولنے والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک عرب کو جو کہ یو ای کا باشندہ ہے, ڈاکٹر ہے, اسے میں نے اردو کا شاعر بنا دیا, وہ میرے پاس آ گیا اور ماشاءاللہ وہ اب تک 27 کتابوں کا ہے اس کے پاس مجموعہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا کام میں نے کیا, اردو کا وہ عرب شاعر اردو کا پہلا شاعر ہونے کا اسے اعزاز حاصل ہے. تو یہ تو میری کنٹریبیوشن ہے. باقی میں شاعری کرتا ہوں اور اس حوالے سے مجھے کہنے والوں نے یہ کہا کہ ہجرتوں کا شاعر, کیونکہ میں نے وہ موضوعات زیادہ لیے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل اور معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں. تو میری پہلی کتاب میں بھی ان کا شعر زیادہ تھا اور دوسری کتاب میں بھی وہی شعر زیادہ ہے, بلکہ ایک شعر شاید آپ تک بھی پہنچا ہوا ہو کہ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے, اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا,
گھر کیسا لگا ہے.
واپس آ کے بھی میں نے ایک شعر کہا, وہ بھی سن لیجیے.
جی جی.
وہ یہ ہے کہ سفر سے لوٹ آئے تھے مگر کیا دیکھتے ہیں, فضا بدلی ہوئی ہے, سب کا سب الٹا پڑا ہے.
اچھا شفیق سلیمی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے 1970 سے شاعری شروع کی, وہ زمانہ تھا جب بہت سے ادبی رسائل نکل رہے تھے, فنون بھی اور آپ بھی اور بہت سا ایک یعنی بڑا اچھا زمانہ تھا اور وہ تقریباً خاص عروج کی منزل پہنچا ہوا تھا. پھر 1980 کی دہائی آئی, آپ پاکستان چھوڑ کے خلیج میں آباد ہوئے, پھر وہاں 20 سال گزارے, اب واپس آئے ہیں. تو یہ سارا جو اب بدلا ہوا شعری منظر ہے یا ادبی منظر ہے, یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے؟
لگتا ہے کیونکہ جب میں وہاں تھا وہ جو وطن سے دور ہونے کا ایک ٹرب ہوتا ہے وہ بہت نمایاں تھا, وہ بہت حاوی تھا مجھ پہ, اور اس میں ایسے ایسے شعر بھی نکلے کہ اپنی مٹی سے دوری کے احساس نے قربتیں بخش دیں, اپنی مٹی سے دوری کے احساس نے قربتیں بخش دیں, ایسا پانسا پڑا درد وہ مل گیا جو کہ نایاب تھا. تو اس طرح جو ہوتا رہا, لیکن واپس آ کے سچی بات ہے یہ کہ بہت ہی جی بھی خراب ہوتا ہے اور دل بھی اور بھی خراب. تو اب ابھی حال ہی میں میں نے ایک غزل کہی ہے, اگر کہیں تو اس کے میں دو چار شعر.
جی جی بالکل بالکل بالکل.
یہ ہے کہ ادو کے وار پر پہرا نہیں ہے, ادو کے وار پر پہرا نہیں ہے, کسی تلوار پر پہرا نہیں ہے, کوئی دیوار پہرے پر نہیں ہے, کسی دیوار پر پہرا نہیں, کوئی دیوار پہرے پر نہیں ہے, کسی دیوار پر پہرا نہیں ہے, کہانی کار تھک کر سو گیا ہے, کسی کردار پر پہرا نہیں. تو یہ اس طرح کی اب صورتحال دیکھ کے تو شعر ہو رہے, آدمی کرتا ہے اپنا قسم کاتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا. کہ ادو جتنے ہیں سرگرم عمل ہیں مگر ہم ہیں کہ مصروف دعا ہے.
اچھا سلیمی صاحب, عام طور پہ یہ کہا جاتا رہا ہے, ممکن ہے یہ مفروضہ بھی ہو کہ جو شاعری ہے یا جو تخلیق ہے وہ جب جبر کا ماحول ہوتا ہے, جب تھوڑا سا ابتلا کا دور ہوتا ہے, جب معاشرے پہ بڑی ایک گھٹن سی ہوتی ہے, تو تخلیق جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. تو کیا ایسا ہے؟ یہ
بالکل ایسا ہے, میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے کہ میری توازت کی شاعری جتنی ہے وہ جبر ہی کی شاعری ہے. تو یہاں سے بھی جبر کی وجہ سے ہجرت کی میں نے وہاں, اور وہاں بھی مسلسل جبر میں رہا, تلاش روزگار میں وہ مواقع مجھے میسر نہ آتے, یا شاید میرے جیسے لوگوں کو میسر نہیں آتے کسی اپنی کمی کی وجہ سے, تو وہ وہاں بھی ہوا. تو یہ سارے سلسلے مطلب جبر ہی سے پھوٹتے ہیں, اور آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی مطلب مارشل لا ایک ہوئے ہیں حکومت نہیں, کبھی جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ آ گئی, کبھی کچھ اور ہو گیا. تو سیاسی جبر ہے, معاشی جبر ہے, معاشرتی جبر ہے, تو بہت سارا مطلب
جناب شفیق سلیمی کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور پھر گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل آپ جناب شفیق سلیمی کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ایک اور سوال کے جواب میں سلیمی صاحب نے کہا,
یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کل کا دور جو ہے کاتا اور لیب آگے والا دور ہے. مطلب کوئی جیسے میری جی اتنی کتابیں ہیں, میری فلاں کی اتنی ہیں, جو یہ ہے, اس طرح کا چکر چل رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح باقی بال دو نمبر, تین نمبر, چار نمبر مل رہے ہیں, اس طرح ادب میں بھی تین, چار, پانچ, بلکہ بارہ نمبر تک مطلب بڑھاوا مل رہا ہے لوگوں کو, اور وہ آ رہے ہیں سامنے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ لوگوں کے ہاں آتے ہیں وہی چند چند گنے چنے نام ہیں جو بار 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 آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بھی اب دبئی میں بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ وہی دو چار لوگ جو ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہوئی, اس کا کریڈٹ بھی آپ ہمیں یو اے ای والوں کو دیجیے گا, کہ ہم نے سب سے پہلا مشاعرہ 81 میں انٹرنیشنل مشاعرہ کروایا یو اے ای میں. وہ پہلا مشاعرہ تھا جو انڈو پاکستان سے باہر ہوا. اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد بہت پوری دنیا میں مشاعرے ہونا شروع ہو گئے. اس سے کم کم یہ ہوا کہ سارے نہیں تو ایک تو نام بچارے ایسے پہلے جنہوں نے کبھی باہر دیکھا نہیں تھا, اور ہر مشاعرے میں کوئی ایک آدھ بےچارہ غریب آدمی بھی ان میں شامل ہو گیا, اور وہ بھی دنیا کی سیر کر رہا. تو کچھ فرق پڑا ضرور اس حوالے سے, لیکن اس میں بھی پھر وہی بات ہوئی کہ وہ جو اپنا کالم نگار تھے یا وہ جو ایڈیشن کے اپنا انچارج تھے اپنا ادبی ایڈیشن کے, انہوں نے اپنی پی آر کو زیادہ نمایاں کیا, اور وہ جو اصلی لوگ تھے باہر بیٹھے ہوئے جو بہت کام کر رہے تھے مختلف جگہ پہ, ان کو بہت پیچھے. تو صرف ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں بھی یہی ہوا کہ مثال کے طور پر کبھی کانفرنس ہوئی کوئی اردو کی اپنا انڈیا میں یا پاکستان میں, تو وہ آدمی آ گیا جو کہ شاعروں کی لسٹ میں شاید وہ 12 or 13 آدمی ہوگا, لیکن چونکہ وہ ٹکٹ لے سکتا تھا اپنی اور اپنے پیسوں پہ آ سکتا تھا, اس لیے وہ آیا اور نمائندگی کر کے چلا گیا. تو یہ میڈیا سے یا مطلب سسٹم سے ایک یہ خرابی بھی پیدا ہوئی. اب دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے, فیس بک پہ مطلب وہ ایسے مطلب غیر شاعر لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں, اور روز مشاعرے ہو رہے ہیں, اور روز لوگ ایک دوسرے کو گردے سنا رہے ہیں, اور جو اچھی چیزیں ہیں جو سمجھ سننے والے وہ سامنے نہیں آتے کبھی, اور بہت کم آتے ہیں سامنے, یہ افسوس ہے. لیکن میں اس کو پوزیٹو بھی لیتا ہوں کہ چلیے اس سے اردو کو کچھ فائدہ تو ہو رہا ہے کہ اردو جانی پہچانی جا رہی ہے لوگوں میں, مطلب ایک رابطے کی زبان بنتی ہے, سارے لوگ آپس میں ملتے ہیں, تو اس کو اردو کو زندہ رکھنے میں شاید یہ بھی عنصر جو ہے اپنا کام.
بالکل درست فرمایا آپ نے, یقیناً یہ ایک عنصر ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اب آ گیا ہے, اور بہت سی جو قدیم روایات تھیں جن کو آپ نے دبئی میں تو زندہ رکھا, مثلاً مشاعرے کی روایت کو لے لیجئے, تو برصغیر میں تو یہ روایت اب تقریباً دم توڑ چکی ہے, اور اسی طرح رسائل و جرائد تھے. تو یہ بتائیے کہ آپ کا قیام رہا ماشاءاللہ سے دبئی میں کافی عرصے, کئی عشرے, تو یہ جو اردو کی جو اب نئی بستیاں بس رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو یا دبئی ہو یا برطانیہ ہو, تو اب یہ جو برصغیر سے اردو نکل کر ان نئے ملکوں میں آباد ہوئی ہے جہاں کی زبان نہیں ہے, تو یہ کیا اردو ادب میں اس کے کچھ فوائد ہوئے ہیں؟
ہاں, اردو ادب کو ہوئے, اردو زبان کو زیادہ ہوئے, اردو ادب کو بھی ہوئے ہیں. اس سے بہت سارے لوگ, نئے ٹیلنٹ سامنے آیا ہے, بہت اچھے اچھے شاعر مل جاتے ہیں آپ کو دبئی ابوظہبی میں, بہت اچھے شاعر ہیں. اس طرح کینیڈا میں ہیں ایک دو چار نام, اس طرح آپ کے یہاں کافی لوگ ہیں, تو اس سے فائدہ تو بہت ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باہر نکلنے سے اردو زبان کے اردو زبان کو اور اردو ادب کو بھی فائدہ ہوا. اور اس سے ایک اور فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ دوسری زبانوں کے لوگوں کو بھی آپس میں مل کے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ, کیونکہ تراجم بہت سارے ہوئے اردو سے دوسری زبانوں میں, دوسری زبانوں سے اردو میں, تو اس سے بہت فائدہ ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا دین ہے اس حوالے سے جو باہر مختلف بستیاں آباد ہو گئی ہیں اردو ادب.
اب تھوڑی سی بات آپ کی شاعری بھی کرتے ہیں کہ شاعری میں ظاہر ہے کہ غزل بھی ہے, نظم بھی ہے, تو آپ کا کس صنف سے زیادہ لگاؤ ہے؟
میرے نظمیں تو کہیں ہیں کافی, لیکن میں نظم کا شاعر نہیں جانا جاتا, نقاد میرے جانتے ہیں, باقی لوگ جو ہیں مجھے صرف غزل کا شاعر سمجھتے ہیں, اور میں بھی غزل کا شاعر ہونے میں فخر محسوس کرتا ہوں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آزاد نظمیں یا نثری نظموں کی طرف توجہ تو بالکل نہیں کی ہوگی؟
ہاں نہیں, کی ہے, کہیں ہے, لیکن ان کو زیادہ تر عام نہیں کیا, کوئی دو چار شب گئی کہیں, مطلب بہت زیادہ ان کی طرف راغب بھی ہو سکا میں. غزل اصل میں میں یہ سٹیپ سمجھتا ہوں کہ میں دو مصروں میں اپنی بات مکمل طور پر کہہ پاتا ہوں, اس لیے مجھے نظم کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے بات کرنی پڑتی ہے. تو مجھے شاید جیسے میں اگر اپنا نہ بڑا پن نہ کہے تو مجھے تلی ہے شاید کہ میں دو مصروں میں مطلب اپنی بات مکمل کر لیتا. یہ میں آپ کو کاتری صاحب کی رائے جو ہے نا اپنے بارے میں دو چار اپنا لائنیں بتا دیتا ہوں. شفیق سلیمی سچا اور کھڑا غزل وہ ہے وہ قائرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہ پیپرے بازی کرتا ہے اور نہ رعایت لفظی کا مداری پن دکھاتا ہے. غزل گوئی اس کی ریاضت اور عبادت ہے. وہ ہاتھ اٹھا کر ستاروں کو چھوتا بھی ہے اس حالت میں کہ اس کے قدم زمین پر جمے رہتے ہیں. حقیقت جب فن میں حلول کرتی ہے تو ایسی ہی دل آویز اور زندگی افروز شاعری تخلیق پاتی ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ 1970 میں جب آپ نے شروع کیا قاسمی صاحب فنون نکال رہے تھے, وہ زمانہ لاہور کی ادبی سرگرمیوں کا بڑا گہما گہمی کا تھا. بہت سے شاعر جو تھے احسان دانی, شفیع جالندری, قتیل شفائی, مطلب ایک لمبی فہرست تھی. تو اس کے بعد پھر آپ چلے گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے تو بہت سے لوگ جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہوئے. تو اب جو وہ جو سارا گیپ ہے اس کو آپ نے دیکھا کہ کسی طرح سے پر ہوا؟
گیپ تو کبھی بھی پور نہیں ہوا کرتا. لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتا, لیکن جو آدمی چلا جاتا اس کی جگہ کوئی دوسرا لے نہیں پاتا, یہ تو ہے. اور پاکستان میں تو اب وہ جیسے کہ تو رجال مسئلہ لگ رہا ہے. یہی کافی صاحب میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ نوجوانوں کو مطلب ٹائم دیتے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کر لیتے تھے, ان سے فری بھی ہو جاتے تھے. تو نوجوان اتنا خوبصورت لکھتے ہیں اس کی تو اس لیے مجھے تو بہت امید ہے کہ مطلب یہ لوگ آنے والے زمانے میں اپنا اس کمی کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. ہاں یہ ہے کہ وہ شخصیتیں بھی رہ جاتی ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, اپنا ٹائم بدل جاتا ہے, کچھ ترجیحات اور ہو جاتی ہیں انسان کی, تو اس طرح سے ہے. لیکن یہ ہے کہ مایوسی نہیں, مایوس نہیں میں بالکل. مجھے تو بہت اچھے اچھے شعر سننے کو ملتے ہیں نوجوانوں سے, میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں.
ہاں ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ تو جاری رہتا ہے, کچھ نشیب و فراز آتے ہیں, کبھی وقت جو ہے وہ تھم جاتا ہے, کبھی وقت چلنے لگتا ہے, تو یہ تو ہوتا ہے. میں تو صرف اس حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ جس ادبی ماحول کو آپ نے دیکھا 1970 کی دہائی میں, تو وہ ایک بڑا بھرپور ماحول تھا اور بڑے قداور شاعر تھے, منیر نیازی لیجیے, حفیظ عالمگیر لیجیے, لاہور میں. تو اب 21ویں صدی میں جو ہیں وہ اس طرح کی شخصیات جو ہیں وہ بہت کم خال رہ گئی.
اور مجھے وہاں رہنے سے, اب دبئی میں رہنے سے اور کچھ اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے, میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ مجھ میں کیا ایسی خوبی ہے. میں کسی کے کبھی کوئی کام نہیں آ سکا, کبھی کسی کو کوئی تحفہ تک نہیں دے سکا, لیکن جتنے بڑے نام تھے, جان ایلیا, ریس امرویل سے لاہور کے, تو خیر مطلب سب لوگ مطلب مجھے اتنا پیار دیتے تھے کہ اس دن خان مطلب ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جس کو بہت پیار ملا اور جنہوں نے میرے حق میں کلمہ خیر ہی کہا ہے. اور وہ میری شخصیت کی وجہ سے نہیں, میرے رقص کی وجہ سے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس قابل ہوا, اللہ نے میری تاثیر رکھی میرے لفظ میں.
روبرو جناب شفیق سلیمی کی گفتگو آپ نے سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جانب سے ہفت روزہ ادبی مجلہ صدا رنگ نشر کیا جا رہا ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ میں اب آپ سماعت فرمائیے جناب توقیر عباس سے ان کی چند نظمیں.
نوان ہے اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے. اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے, میں نے اسے اداس اور تنہا دیکھا. چیزیں بھی دھندلائی ہوئی تھی, اجڑی اجڑی آنکھیں, گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت. اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا. گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت, اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا. وہ اپنے پیچھے بوڑھی خوشیوں کو بھول گیا تھا، خود کو کھونے کی خواہش میں، خود کو کھونے کی خواہش زیادہ اس کو ہے بلند پہ اس کو لیے جاتی تھی. آخری بار اداس نظر سے اس نے بستی کے کچے گھر کی جانب دیکھا، آنکھوں میں لہرانے لگے تھے ہاتھ وہ جن میں بین آئی تھی، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا. پتے پیڑوں پر اٹھ اٹھ کر جڑنے لگے تھے، دھوپ نکھرنے لگی تھی، چیزیں رفتہ رفتہ واضح ہونے لگی.
بہت
اس دن سرد ہوا. ایک میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں
جی.
اس کا عنوان ہے جی، دور پیڑوں کے سائے میں. دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل، میرا دھیان اس کی طرف اور دل میں کئی واہمیں. دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل، میرا دھیان اس کی طرف اور دل میں کئی واہمیں. دل کی دھڑکن میں دھڑکیں کئی گردشیں، اور میں ہشت پائے کے پنجے میں جکڑا گیا. عجب خوف پیڑوں کے سائے میں پلتا ہوا، ایک تحرک جو کھلتا نہیں. اور میں منتظر جو بھی ہونا ہے اب ہو، اور میں منتظر جو بھی ہونا ہے اب ہو، اور اب ایک آہٹ نے دہلا دیا. بہت دھیمی آہٹ اجل نے چھوا ہو، کہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی. بہت دور خوشبو میں مہکا سویرا، تحرک کی ہچکی سنی، اور ہر چیز اپنی جگہ تھم گئی. سیاہی کا پردہ گرا، کمکمے جل اٹھے، اور گھر جگمگانے لگے. دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل. ایک نظم اور ہے
جی،
وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے
جی.
یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. عنوان ہے کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا. کوئی ہے، کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا. لوگ آنکھوں کے گہرے گڑھوں سے مجھے گھورتے، ایک کیچڑ بھری لہر اٹھتی شناسائی کی، میری جانب لپکتی مگر ایک جھپکی میں معدوم پڑتی. وہ پھر اپنی گدلی خاموشی سمیٹے، کہاں کس طرف آتے جاتے خبر کچھ نہیں تھی. برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی، اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی. برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی، اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی. وہ قیاد مقدس کی تقریب تھی، ساتھ دینے کا ایک عہد تھا. اپنی چاہت کے اقرار میں کہہ کے لبیک آواز سے دستخط کر دیے. اور پھر ایک دن اپنے اقرار کو بھول کر، میں اسے بھول کر ان دیاروں کی جانب چلا، جن کو دینار و درہم کی خوشبو نے جکڑا ہوا تھا. جب میں لوٹا کھنکتی مہکی گئی گٹھڑیاں باندھ کر، کوئی رستہ نہ سورج شناسا ملی. وہ شجر بھی کہیں پر نہ تھے، اور لکیروں سے تشکیل پاتی ہوئی ایک بے چیرگی تھی، جہاں عقل و دانش کی باتیں فقط شور تھی. رنگوں اور خوشبوؤں کی جگہ ایک صحرا ابھرتا نظر آ رہا تھا. اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے خد و خال چہرہ ہوا، میری آنکھیں کہیں بہ گئیں، اور میں بے صدائی کی تاریخ کھائی میں گرتا گیا، اور گرتا چلا جا رہا ہوں. کوئی ہے، کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے.
کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب توقیر عباس اپنی منتخب نظمیں سنا رہے تھے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com.
تفہیم غالب،
دیوان غالب کی غزلوں کی سلسلہ وار تشریح جاری ہے، آج دو غزلوں کی تشریح کی جائے گی، ایک مختصر ہے اور دوسری نسبتاً طویل، دونوں غزلیں معروف ہیں۔ لیجیے سب سے پہلے سنیے غزل نمبر 214 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی۔
گو کہ اس غزل میں صرف دو اشعار ہیں، لیکن اپنی مشکل خیالی اور مضمون آفرینی کے لحاظ سے کافی بڑی غزل میں شامل کی جاتی ہے یہ۔ تو غالب کچھ یوں شروع کرتے ہیں کہ حسن بے پروا خریدار متائے جلوہ ہے، آئینہ زانو فکر اختراعے جلوہ ہے، دا انکنسرنڈ بیوٹی از دا بائر آف دا گڈس آف مینیفیسٹیشن، دا مرر از دا نی آف تھاٹ آف دا انوینٹنگ آف مینیفیسٹیشن۔ اب پہلے مصرے میں تو بات انہوں نے یہ کی کہ جو محبوب ہے یا جس کو انہوں نے ایک طرح سے بے پرواہ حسن کہا ہے، کہنے کہ وہ گو کے ظاہراً بے پرواہ نظر آتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس تلاش میں ہے کہ کس طرح سے اپنی خوبصورتی کو، اپنی جلوے کو مزید بڑھا سکے، تو وہ ہر وقت ایک خریدار ہے اس مزید جلوے کا۔ اب دوسرے مصرے میں بڑی مشکل ترکیب پیش کرتے ہیں غالب، کہتے ہیں آئینہ زانو فکر اختراع جلوہ ہے، اور وہ آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو طرح طرح کے ان جلووں کی طرف مائل کرتا ہے محبوب جو اس کو چاہیے ہیں۔ لیکن یہاں انہوں نے مثال جو استعمال کی ہے کہ وہ نی آف تھاٹ، زانو فکر، اس کا کچھ سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ جب ہم غور و فکر میں ہوتے ہیں اور اپنے گھٹنوں پہ ہم جب بیٹھ کے ہاتھ سر جھکا لیتے ہیں تو ہماری نگاہیں جو ہیں وہ گھٹنوں کی طرف ہوتی ہیں، اور گھٹنوں کی شکل جو ہے وہ بھی انہوں نے کچھ آئینے کی طرح بتائی ہے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نی آف تھاٹ جو ہے یا سوچ کا گھٹنا جو ہے وہ آئینے کو انہوں نے مشابہت دی اس سے، اور یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھ کے اس کو اور مزید خیال آتے ہیں کہ کس طرح اپنی خوبصورتی کو مزید بڑھایا جا سکے۔ پھر کہتے ہیں تا کجا اے آگہی رنگے تماشا باختن، چشم وا گرویدہ آغوش ودائے جلوہ ہے، ہاؤ لانگ او اویئرنیس دا بیسٹوئنگ آف دا اسپیکٹیکل کلر اینڈ اوپن آئی از دا امبریس آف ڈپارچر آف مینیفیسٹیشن۔ پہلے تو وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اویئرنیس کو یا اپنے ہوش و حواس سے گفتگو کرتے ہیں کہ اے ہوش و حواس، تم کب تک اپنا رنگ اڑاتے رہو گے دنیا کا نظارہ کرتے کرتے۔ جو چشم واہ ہے، جو واقعی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جب اگر اس سے دیکھو تم تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ ودائے جلوہ ہے، کہ اس جلوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلسل اپنی جستجو سے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ہمارا رنگ اڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر واقعی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور اس قابل ہیں کہ کچھ دیکھ سمجھ سکیں، یہاں چشم آواز سے مراد عقل سے ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ کوئی حقیقت یا حیثیت نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہی شعر میر کا بھی ہے، کہتے ہیں کہ موند رکھنا چشم کا ہستی میں عین دید ہے، کچھ نہیں آتا نظر جب آنکھ کھولی ہے حباب۔ تو یہ تو غالب کی مختصر غزل تھی، لیکن جیسا آپ نے دیکھا اس میں بہت ہی مشکل تراکیب اور خیالات غالب نے پیش کیے تھے، اور یہ بات کہ حسن بے پرواہ متائے خریدار متائے جلوہ ہے، ایک بڑا خوبصورت خیال تھا جو غالب نے ہمارے سامنے پیش کیا۔
یہ تھی دیوان غالب کی غزل نمبر 214 جس کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے، اور اب انہی سے غزل نمبر 216 کی انگریزی اور اردو میں تشریح سماعت فرمائیے ڈاکٹر نیازی۔
یہ درمیان بہر کی غزل کچھ اس میں ایسے خیالات غالب نے پیش کیے ہیں جو واقعی غالب کی منفرد طبیعت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں یہ خوبصورت غزل کس طرح شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، سن آف میری لیٹ دیر بی ون، اف سم ون وڈ کیور مائی پین۔ کیا صاف بات کی ہے، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگوں کو زندگی واپس لے آتے تھے۔ کہنے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہوں گے کوئی عیسیٰ، اصل جو ٹیسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو میرے دکھ ہیں ان کو اگر دور کر سکیں تب بات ہے، زندگی دوبارہ جلا دینے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میرے نزدیک۔ کہتے ہیں شرع و آئین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی، ایون آن دا بیسس آف سیکرڈ اینڈ سیکولر لا، واٹ وڈ اینی ون ڈو ود اے مرڈرر لائک دس، یعنی کہ ٹھیک ہے ہر معاشرے میں قوانین ہوتے ہیں، کس طرح کوئی قاتل ہو تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں، لیکن ایسے قاتل کیا کیا کرے کوئی؟ اب دیکھیں یہاں لفظ جو استعمال کیا ہے ایسے قاتل، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو خوبی چالاکی اور اس کی جو حیثیت ہے وہ اتنی مختلف ہے کہ اس پہ وہ سارے قوانین جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے. اب اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ جب ہم کو خود ہی قتل کی خواہش ہے تو اس قاتل کو کس طرح سے ہم سامنے لا سکتے ہیں جب اس کو قاتل بنانے میں ہمارا پورا ہاتھ ہے. پھر کہتے ہیں چال جیسے کڑی کمان کا تیر دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی. دا گیٹ از لائک این ایرو شاٹ فرام اے ہائی اسٹرنگ بو ان دا ہارٹ آف سچ اے ون لیٹ سم ون میک اے پلیس. اب وہ پہلے تو انہوں نے وہ چال جو تھی اس کو کمان سے تشبیہ دی ہے چال. اب کہتے ہیں کہ دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، اب اس کے دل میں کس طرح سے آپ جگہ پیدا کر سکتے ہیں جس کی چال جو ہے وہ خود ہی کمان کی طرح سے ہو، مطلب اتنی اکڑی ہوئی ہو وہ کہ اس دل میں جگہ کرنا جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے. اب یہاں جو کمان کی اکڑ جو تھی اس کی سختی سے بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک اور یہاں پر مطلب واضح ہوتا ہے، چال جیسے کڑی کمان کا تیر، چال جو ہے اس کا تعلق بتایا گیا تیر سے، اور دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی، اس تیر کے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا کرنا کس طرح سے ناممکن ہے، کوئی یہ بھی مطلب اس کے سامنے آتا ہے. پھر کہتے ہیں بات پر وہاں زبان کٹتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. دیز اے روڈ انٹرپشن ایٹ ایوری تھنگ سیڈ شی وڈ رادر ٹاک اینڈ ون وڈ آلویز لسن. بات بالکل صاف ہے، اس کے محبوب کی محفل میں کوئی ہمیں کہنے کا موقع نہیں ملتا، ہم زبان کھولتے ہیں اور ہمیں زبان جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے یا کٹ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اب مسئلہ جو ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے کہ بس اب اس کی محفل میں بیٹھے ہوں وہ وہی کہا کریں اب اور ہم سنا کریں، وہاں کہنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. بیبلنگ ان فرینزی آئی ڈو ناٹ نو وٹ آئی ایم سیئنگ مے دا لارڈ گرانٹ دیٹ نو ون وڈ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. بڑا مشہور شعر ہے، یعنی کہ جنون میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جا رہا ہوں میں، صرف یہ خواہش ہے میری کہ لوگ میری بات کو سمجھ نہ سکیں، میری زبان کا کوئی مطلب نہ نکال لیں کہیں، ورنہ میرا سارا راز جو ہے وہ دنیا پہ افشا ہو جائے گا. اس شعر میں بہت گہرائی ہے اور بہت گہرائی ہے اس شعر میں. کہتے ہیں بک رہا ہوں، ایک تو بکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو قابل ستائش نہ ہو، اور جنون میں کیا کیا کچھ، تو اس طرح سے انہوں نے ایک دیوار بنانا چاہیے اپنے خیال کے چاروں طرف، کہنے بس مجھے یہ اللہ کرے کوئی سمجھ نہ سکے میری بات کو، ورنہ سارے جو راز ہیں وہ افشا ہو جائیں گے اور جنون کا جو گفتگو ہے اس کا بہت برا اثر ہوگا محبوب کے اوپر. پھر کہتے ہیں نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی. روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. تو یہ خطا تھا تو میں نے دونوں اشعار ساتھ پڑھے ہیں. کہتے ہیں کہ لسن ناٹ اف سم ون شوڈ سے سم تھنگ بیڈ، سے نتھنگ اف سم ون شوڈ ڈو سم تھنگ بیڈ. اسٹاپ سم ون اف ون وڈ اسٹرے ٹو اے رانگ پیتھ، فار گیو سم ون اف ہی میکس اے مسٹیک. پورے زندگی کا لائے عمل اس خطا میں غالب نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. کہنے کا اچھی بات یہ ہے کہ کوئی اگر بری بات کرتا ہے تو اس کو درگزر کرو، سنو ہی نہ، تاکہ اس کا اثر تمہارے دل پہ نہ ہو. اور اگر کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو نشاندہی نہ کرو. وہ برا اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کی طبیعت میں ہے، اور تمہاری نشاندہی کرنے سے وہ رک تو نہیں جائے گا. لیکن اگر کوئی غلط راہ پہ جا رہا ہے تو ضرور اس کو روک لو، اور اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی خطا کی ہے تو اسے بخش دو. اب آپ دیکھیے اس مختصر سے قطع میں غالب نے کتنی بڑی زندگی کے فلسفے کو کتنی آسانی سے بیان کر دیا ہے. ہم زندگی گزارتے ہیں انہی چیزوں کو دیکھ کے، دل میں قلق پیدا کرتے ہیں، نفرتیں اٹھتی ہیں اور جلن ہوتی ہے، حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے اچھی طرح سے کہ ہم کسی پہ ہم کو قابو نہیں ہے. تو جس طرح زندگی گزارنی ہے اگر اچھی طرح گزارنی ہے تو پھر ان باتوں پہ ضرور غور کرنا ہوگا. لیکن ایک بات جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے کہ روک لو گر غلط چلے کوئی، یہ اس کا لب لباب ہے اس قطع کا، کہ یہ بھی ایک فرض ہوتا ہے. ہاں آپ دوسروں کو درگزر ضرور کرتے ہیں ان کی برائیوں کو، لیکن اگر کسی کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں تو وہ بھی ضروری ہے. کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. ہوز دیئر who is not needy, who can fulfill the needs of anyone. کہتے ہیں ہر شخص جو ہے وہ حاجت مند ہے, امیر سے امیر, غریب سے غریب, ہر شخص کی حاجت جو ہے وہ اس درجے سے اوپر جاتی ہے جہاں پہ وہ اس وقت مقیم ہے. کہتے ہیں اب کس کی حاجت روا کرے کوئی, مطلب کتنے بھی آپ کے پاس رسوخ ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کی بھی ساری حاجتیں جو ہیں وہ روا ہو سکیں. اب یہاں کتنی عمدہ بات کی ہے غالب نے کہ ہر شخص کو حاجت اس طرح سے رکھنا چاہیے جس میں ایک حقیقت ہو اور جو وہ پوری ہو سکے. اس کے اوپر یہاں طنز ہے. پھر کہتے ہیں کیا کیا خضر نے سکندر سے, اب کسے رہنما کرے کوئی. واٹ ڈڈ خضر ڈو ٹو الیگزینڈر, ناؤ ہوم وڈ اینی ون ٹیک اس ایز اے گائیڈ. اشارہ ہے خضر کی طرف, وہ چلے تھے سکندر کو زندگی کا چشمہ بتانے کے لیے اور خود ہی پی بیٹھے. کہتے ہیں جب یہ عالم ہو ان لوگوں کا جو ہمارے راہ کو سنوارنے کے لیے آگے چلتے ہیں ہم سے, تو اب رہنما کہنے سے کیا فائدہ کسی کو. یہاں طنز ہے اس بات پہ کہ جب وہ وقت آتا ہے انسان پہ کہ اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ اس میں اچھائی کس کی ہے, تو کسی بھی رہنما جو ہے اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ سب سے پہلے تو وہ اپنی خود بھلائی سوچے گا. لیکن اس شعر میں جو انہوں نے بات کی, اب کسے رہنما کرے کوئی, ایک ایسی بیچارگی کا اظہار کیا ہے جو ہمیں ہر روزانہ شہ زندگی میں ہمارے سامنے پیش ہوتی ہو. پھر آخری جو شعر کچھ یہ کہتے ہیں, جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. When hope itself has departed غالب, why would anyone complain about anyone. یہ اس غزل کا حاصل شعر ہے. کہتے ہیں جب آپ کو توقع کسی سے اٹھ جائے کہ وہ آپ کے لیے کوئی بھلائی کریں گے, تو پھر گلہ کرنے سے کیا فائدہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھتے ہوئے کہ ہمیں جو گلہ ہے اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا, لیکن ہم اس کو باقاعدہ اور بتدریج زور دے کر کے اس پہ ہم انسسٹ ضرور کرتے ہیں, اس پہ ہم امید ضرور رکھتے ہیں کہ ہماری مشکلوں کا کوئی نہ کوئی حل تو ثابت ہو جائے گا. اب یہاں توقع ہی اٹھ گئی غالب, کہنے گے یہی ایک وہ مقام ہے کہ جب تک توقع رہتی ہے ہم کو کسی سے, مثلا جو لوگ آپ سے قریب تر ہیں اس میں آپ کی فیملی, بچے اور خاندان شامل ہے یا دوست شامل ہیں جن سے آپ کی کافی قربت ہے, تو آپ کو توقع صرف انہی سے ہوتی ہے جو آپ سے قریب ہوں, اور اسی لیے سب سے زیادہ شکایت بھی آپ کو انہی سے ہوتی ہے جو سب سے قریب تر لوگ ہوں, کیونکہ آپ اپنی توقع کے بمقابل ان کا جو بیہیویئر ہے, ان کا جو اطوار ہیں, ان کو جج کرتے ہیں. لیکن یہاں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر توقع اٹھ جائے تو پھر گلہ بھی نہ ہو. لیکن گہرائی شعر کی یہ ہے کہ نہ آپ کسی سے توقع رکھیں, نہ آپ کو کسی گلہ کا مقام پہنچے یا ضرورت محسوس ہو. تو یہ تو تھی غالب کی وہ شعر آفاق غزل, جس کو بے شمار سنگرز نے گایا بھی ہے, اور اس میں جو خیالات پیش کیے غالب نے, جو ان کا قافیہ اور ردیف ہے, کرے دوا کرے کوئی, سنا کرے کوئی, خدا کرے کوئی, خطا کرے کوئی, بہت ہی لطیف خیالات کی حامل غزل ہے.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی دو غزلوں یعنی 214 اور 216 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کی پیشکش ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے, سب کچھ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پر, urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
اور آخر میں ایک انشائیہ, مصنف اردو ادب میں نووارد ہیں, ان کا یہ انشائیہ ایک طرح کی کہانی ہے, بازیافت ہے, گزرے ہوئے واقعات کی یادیں ہیں. علامتی انداز میں ان یادوں کو جناب شفیق حسن زیدی نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک کہانی کی لڑی میں پرونے کی کوشش کی ہے. اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں خالد حمید.
آسمان پر فروری کے سفید بادل ہیں اور زمین پر راوی کی ٹوٹتی ہوئی انگڑائیاں, پھر بھی موسم اداس ہے. سامنے بارادری پر چند شوخ رنگوں کے آنچل لہرا رہے ہیں. عارف روئنگ کر رہا ہے, رشید آپ ہی آپ مسکرا رہا ہے, اور لانگ فیلو اونچے سروں میں گا رہا ہے، سب کہاں کچھ لالا او گل میں نمایاں ہو گئی۔ موسم اداس ہے اور میں سوچ رہا ہوں ماضی کے جھروکوں سے ہولی ہولی کچھ پیاری یادیں، لانگ فیلو کی آواز سن رہا ہوں، سب کہاں کچھ لالا او گل میں نمایاں ہو گئی۔ مجھے تو میرے وہ ساتھی یاد آ رہے ہیں جن کے ساتھ میرے زندگی کے کتنے پیارے لمحے گزرے ہیں، کالج میں، کھلے میدانوں میں، ادبی اور نیم سیاسی محفلوں میں، کیف و نشاط کی انجمنوں میں۔ میں لہروں کی اور دیکھتا ہوں، لہریں میرے بچھڑے ہوئے دوستوں کی شکلیں بناتی ہیں، یہ زلفی، یہ سعید اور یہ بڑے دلکش ساتھی، بڑے عجیب مسکراتے ہوئے شوق ساتھی۔ وہ محفلیں کتنی پیاری ہوتی تھیں جہاں راشد اور مرتضیٰ کے قہقہے گونجتے تھے اور جہاں نیلی کے نام پر پریمی کے لبوں پر ہلکا ہلکا تبسم پھیل جاتا تھا، لیکن بڑا بیمار اور مزمحل تبسم، ایسا کہ جس پر ترس آئے۔ اور یہ محفلیں ہر روز سجتی تھیں اور ہر روز زعفران کے پھول برستے تھے۔ نہ درد بھرے قصے، نہ غمگین کہانیاں، نہ فکر، نہ اداسیاں۔ میری آنکھوں کے سامنے سفید سفید سا غبار بکھر رہا ہے، اس غبار میں میرے آس پاس کی چیزیں دھندلی ہوتی جا رہی ہیں۔ بارہ دری، راوی کا پل، دوسرا کنارہ، مانو ہر چیز دھند میں ڈوب رہی ہے۔ اس دھند میں مجھے چند پیارے پیارے جانے پہچانے عکس نظر آ رہے ہیں، اچھلتے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے، اور اے لو وہ دھند چھٹ گئی۔ میری نگاہوں کے سامنے رات ہے، پورے چاند کی خوبصورت رات، اور میں اور سعید اور زلفی اور پریمی۔ سعید کے ہاتھ میں سائیکل ہے اور سائیکل میں کنڈی اور کنڈی میں اسٹوو، وینس کیفے، چینی کی پیالیاں، دودھ کا ٹن اور کھانا۔ یہ چاندنی رات کی پکنک ہے۔ پریمی شیروانی پہنے ہیں اور شیروانی کے بٹن کھلے ہوئے ہیں۔ ہم ریت پر چل رہے ہیں، ہم ریت پر دوڑ رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، نہیں ہم نہیں، ساری کائنات ہنس رہی ہے۔ زلفی ریت پر بیٹھ گئے اور پریمی بھی، انگلیاں ریت پر کچھ لکھ رہی ہیں۔ میں اور سعید ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کافی کی پیالیاں ہیں اور ہم لکھنے والی انگلیوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سروج لکھا گیا، یہ زلفی نے لکھا ہے۔ پریمی شرما کر مسکراتے ہیں، اب پریمی کی انگلیاں چل رہی ہیں۔ ریت پر ایک نام اور چمکنے لگا، ساجدہ۔ پریمی زلفی کی طرف دیکھ رہے ہیں، زلفی چپ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نام غلط لکھا گیا، یہ ان کے محبوبہ کا نام نہیں ہے۔ مجھے کچھ کچھ زلفی کی بات کا یقین ہے، کچھ کچھ نہیں، پھر بھی یہ نام دیکھ کر ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی ہے۔ میں اور سعید مسکرا رہے ہیں اور اب ریت پر ایک اور نام لکھا گیا ہے، آرائش عالم۔ اور سعید کافی کا گھونٹ لیتے لیتے ہنس پڑے۔ اس شہر میں سعید کو جاننے والے آرائش عالم کو ضرور جانتے ہیں، اور آرائش عالم کو جاننے والے سعید کو، اور ان دونوں کو جاننے والے زلفی کو جانتے ہیں۔ یہ ایک راز ہے، بہت گہرا بھی اور بہت سطحی بھی۔ یوں سمجھو جیسے سعید اور آرائش عالم دو نقطے ہیں اور ان کو ملانے والی لائن زلفی ہے۔ اور یہ قصہ بڑا دلچسپ اور بڑا انوکھا انوکھا سا ہے۔ یہ تو اچانک ایک روز سب کو معلوم ہوا کہ سعید رام گنگا کی اس بستی کے سب سے حسین تلسم میں پھنس گیا ہے۔ یہ تلسم آرائش عالم کے حسن جہاں آرا کا تھا، جس کے سامنے تلسم ہوش ربا اور تلسم نور افشاں اور تلسم ہفت پیکر کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس بستی میں سعید اور آرائش عالم کی پریم کتھا عام تھی۔ میرے کانوں میں بھی یہ چرچے پڑے۔ وہ ہندوستانی کلاسی کی موسیقی اور کلاسی کی رقص سے اچھی طرح واقف ہے، اور نینی تال میں کیپیٹل کے وسیع ہال میں جب اس نے ناگن رقص کا مظاہرہ کیا تھا تو تعریف و تحسین سے سارا ہال گونج اٹھا تھا۔ آرائش عالم کا تذکرہ اتنی بار سنا کہ خام و خواہ اسے دیکھنے کو جی جانے لگا۔ مجھے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ معلوم ہوئی تھی کہ وہ کلاکار ہے اور موسیقی اور رقص کے فنون پر دسترس رکھتی ہے۔ پھر ایک روز میں نے آرائش عالم کو دیکھ لیا، وہ ادھر سے آ رہی تھی، اس کے ساتھ دبلا پتلا سا ایک لڑکا تھا۔ میں نے اس لڑکے کی وجہ سے ہی اسے پہچانا تھا۔ چند روز پہلے سعید نے مجھے اس لڑکے سے ملوایا تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں، اور بتایا تھا کہ یہ آرائش عالم کے عزیزوں یا دوستوں میں سے ہے۔ میری نگاہ پہلے اس لڑکے پر پڑی، پھر اس کے ساتھ چلتی ہوئی لڑکی پر۔ اچھا، یہ ہیں آرائش عالم، گہری سب ساری شانوں پر پڑے ہوئے بالوں کے دو گچھے، مسکرا مسکرا کر اپنے ساتھی سے باتیں کر رہی تھی۔ رام گنگا کی ریت پر آرائش عالم چمک رہا ہے اور ہم سب ہنس رہے ہیں۔ زلفی میری اور دیکھ رہے ہیں، اب وہ کچھ لکھنے لگے ہیں۔ میں سمجھ جاتا ہوں، میں ان کو روک رہا ہوں، میں ان کی خوشامد کر رہا ہوں، لیکن ان نے میرے ہاتھ کو چھٹک دیا۔ ریت پر ایک نام اور چمکنے لگا۔ یہ نام نہیں، نام کا اشارہ، انگریزی کا یہ حرف جے ہے جو ریت میں نظر آ رہا ہے۔ سچ مچ یہ حرف مجھے بے حد پیارا ہے۔ میں زلفی کو پیار سے دیکھتا ہوں۔ زلفی ایک مقامی کالج میں انگریزی کا لیکچرار ہے اور اردو میں بڑی ہلکی پھلکی رومانی نظمیں کہتا ہے۔ وہ کبھی لیکچرار زیادہ اور شاعر کم، اور کبھی شاعر زیادہ اور لیکچرار کم ہوتا ہے۔ اس کی ایک عجیب مگر دلچسپ ہابی ہے، اور وہ شہر کی تمام لڑکیوں سے درپردہ واقفیت۔ شہر کی ہر لڑکی زلفی کو نہیں جانتی، لیکن زلفی شہر کی ہر لڑکی کو جانتا ہے۔ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ شاہدہ بڑی پیاری انگریزی نظمیں کہتی ہے، اور مدتوں وہ فلاں وکیل سے عشق کرتی رہی، لیکن جب شادی کا وقت آیا تو اس نے وکیل سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس نے نئی نئی پریکٹس شروع کی تھی اور ابھی تک نہ اس کے پاس کار تھی، نہ کوٹھی، نہ خدمت کے لیے نوکر۔ اور جس سے اس نے شادی کی اس کے پاس کار بھی تھی اور خوشنما بنگلہ بھی۔ اور جب شہر میں کوئی نئی لڑکی وارد ہوتی، خواہ وہ چند روز کے لیے امتحان دینے آئے یا شادی ہو کر ہمیشہ کے لیے، تو اس کا نام سب سے پہلے زلفی کی لال کتاب میں محفوظ ہو جاتا۔ میرے ہاتھوں میں سائیکل ہے اور سائیکل کا اگلا پہیا مدھم سروں میں گنگنا رہا ہے۔ یہ پریمی کی سائیکل ہے جس کا پرزہ پرزہ قدم قدم پر صدائے احتجاج بلند کرتا ہے۔ پریمی میرے ساتھ ہیں، وہ گنگنا رہے ہیں، چھوڑو بھی یہ راگ پرانا دل کا، اور یہ بھی صرف کہنے کی ایک ادا ہے، ورنہ مطلب ان کا صاف یہ ہے کہ مرتے مر جائیں گے لیکن دل کا یہ پرانا راگ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کولتار کی سیاہ اور شفاف سڑک بل کھاتی ہوئی دور یوکلپٹس کے بلند درختوں کے جھرمٹ میں ڈوب گئی ہے۔ یہ سول لائنز ہے، شہر کی سب سے خوبصورت آبادی، اور خوبصورت آبادی کے لوگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ دفتن پریمی رک جاتے ہیں اور میں اپنے شانے پر ان کا ہاتھ محسوس کرتا ہوں۔ میں بھی رک جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، یہ کوٹھی مس جین کی ہے۔ کون مس جین؟ میں پوچھتا ہوں۔ مس سروج جین، وہ بولے۔ سروج جین؟ اچھا، تو یہ ہیں آپ کی بزوں میں خود وہ محبوبہ، ان سے ملاؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مس پیٹرک سے رومانس کی کوشش میں مصروف تھے۔ مس پیٹرک کو دیکھ کر وہ پہلے ہی نگاہ میں ہزار جان سے عاشق ہو گئے تھے۔ بہرحال ابھی مس پیٹرک پر اچھی طرح سے مرنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ جدائی کا طاق دے کر اسٹیٹس چلی گئی، اور انہوں نے خود کو ٹنڈرا کے برفانی میدانوں میں پایا۔ عشق کی آگ بجھ گئی، چلو پاپ کٹا، لیکن یہ پاپ نہ کٹ سکا۔ چنانچہ پھر ایک مرتبہ عشق کی ایک ننی سی چنگاری سینے میں چمکی اور خرمنِ دل کو جلا کر خاک کر گئی۔ مس پیٹرک کی جگہ لاکیش کماری آ گئیں، اور خود ہیرنگٹن ریمنگٹن سے پریمی ہو گئے، اور اس نام میں بڑی وسعت ہے۔ یہ نام بیک وقت لاکیش کماری سروج اور نیلی سے محبت کر رہا ہے، اور سب کو اسی شدت سے چاہ رہا ہے، اور اس کا خود پریمی کو اعتراف ہے کہ وہ دنیا کی ہر لڑکی پر عاشق ہو سکتے ہیں، ہر اس لڑکی پر جو 10 منٹ ان سے باتیں کر لے۔ یہ 10 منٹ عشق کی زندگی میں دراصل 10 سال ہوتے ہیں، ایسے 10 سال جن کا خاتمہ قیامت پر ہو۔ اب پریمی مس جین کی سرخ کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پریمی آگے آگے ہیں، میں چند قدم کا فاصلہ دے کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں سائیکل ہے، اور سائیکل کا اگلا پہیا میاں کی ٹوڈی میں خیال گا رہا ہے۔ موسیقی کی ان سریلی تانوں سے لان میں کھیلنے والے بچے ہماری طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ پریمی بچوں سے سروج کو پوچھ رہے ہیں۔ میں سائیکل پورچ میں ایک طرف کھڑی کر دیتا ہوں، بچے اندر چلے جاتے ہیں۔ نوکر آتا ہے، پریمی سے کچھ پوچھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ میں دراصل پریمی سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوں تاکہ کوئی نازک موقع آ جائے تو آسانی سے بھاگ سکوں۔ دفتن سامنے کے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے، اور سفید غرارے، سفید قمیص اور گیروے رنگ کے دوپٹے میں ملبوس ایک زرد رنگ کی لڑکی برآمدے میں آتی ہے۔ پریمی آگے بڑھ کر سراپا ٹینشن ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے بلایا جاتا ہے، یا مجھے شبہ ہوتا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ میں سہما سہما اپنے گرد و پیش دیکھتا ہوا آگے بڑھتا ہوں اور پھر ہم سب کمرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کمرے میں ایک آفس ٹیبل ہے اور چند کرسیاں۔ دیوار کے ساتھ ساتھ الماریوں میں مختلف رنگوں کی جلدوں کی کتابیں چنی ہوئی ہیں۔ دیواروں کا رنگ زرد ہے اور میرا کوئی تعارف نہیں۔ میں سروج کو دیکھتا ہوں، رنگ تو زرد ہے ہی، چہرے کے نقوش بھی چینیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ ہے اور پلکیں گھنی لمبی اور نوکدار ہیں۔ پریمی سروج کو گھور رہے ہیں اور میں کبھی پریمی کو دیکھتا ہوں، کبھی سروج کو اور کبھی چھت کو۔ تفتن میں باتوں میں شریک ہو جاتا ہوں۔ میں اپنا تعارف خود کراتا ہوں۔ وہ مجھ سے پاکستان کے، وہ عام بھارتیوں کی طرح پاکستان کے بارے میں متعصب نہیں ہے۔ اور پھر موضوع بدلتے ہیں، لٹریچر کی باتیں ہوتی ہیں، ٹینس اور کرکٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں سچ مچ اس کی دلکش شخصیت اور معلومات سے متاثر ہو جاتا ہوں۔ وہ کچھ دیر کے لیے معذرت کر کے اندر چلی جاتی ہے۔ میں پریمی کی اور دیکھتا ہوں۔ ان کے چہرے پر جانے کہاں سے بہار کی صبحوں کی نمالود شادابی ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ مسکراتے ہیں اور مسکراہٹ میں زندگی ہے۔ شاید پریمی کے عشق میں ان کی اس مثلث بیٹھک کا کافی اثر ہے۔ شاید اس لیے کہ ان کا عشق بھی مثلث بن گیا ہے جس کے تین کونے ہیں، سروج، لاکیش اور نیلی۔ یہ تینوں کونے زاویہ قائمہ بناتے ہیں۔ یہ تینوں کونے اپنی اپنی جگہ بڑے اہم ہیں، کم از کم پریمی کا یہی خیال ہے، اور میں نے بھی اکثر دعا مانگی ہے کہ خدا اس تثلیث کو قائم رکھے۔ بہرحال ہم پریمی کے پلنگ پر نیند دراز ہیں اور ہمارے پیروں پر ان کا جوان سا لحاف پڑا ہے۔ تذکرے آرائش عالم کے ہیں اور سروج، نیلی اور لاکیش کے ہیں۔ چند روز بعد میں پریمی سے ملنے ان کے اسکول جاتا ہوں۔ وہ تنہا ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ سامنے میز پر ایک باکس رکھا ہے جس میں چاروں اور جالی لگی ہے۔ میں باکس کا ڈھکن اٹھاتا ہوں۔ اندر آگ کے پودے کے چند پتے ہیں۔ میں استفہامیہ نظروں سے پریمی کی اور دیکھتا ہوں۔ وہ ایک پتا اٹھا کر مجھے دکھاتے ہیں۔ اس پر ایک کیٹرپلر رینگ رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں، یہ بچوں کو دکھانے کے لیے تجربہ ہے، یہ کیٹرپلر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ پیوپا بن جائے گا اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد اس میں سے تتلی نکل کر اڑ جائے گی۔ اور اس سمے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پورا کلاس بچوں سے بھرا ہوا ہو۔ پریمی ہاتھ میں پتا اٹھائے میز کے پاس کھڑے ہیں اور بچوں کو دکھا کے کہہ رہے ہیں، دیکھو بچوں، آگ کے اس پتے پر لاکیش کماری رینگ رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد یہ سروج بن جائے گی اور اس کے کچھ عرصے بعد اس میں سے نیلی نکل کر پھر سے اڑ جائے گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ اپنے اس خیال پر میں دفتن ہنس پڑتا ہوں۔ پریمی چونک کر مجھے دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتا ہوں، اگر تم بازیگر بن جاؤ تو کیسا رہے؟ وہ مسکرانے لگتے ہیں۔ اور اے لو، میں پھر جاگ گیا۔ عارف میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کشتی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پھر ہم کشتی میں آ گئے ہیں۔ عارف نے چپو سنبھال لیے ہیں۔ صفدر اور رشید مجھ سے گمسم ہو جانے کی وجہ پوچھ رہے ہیں۔ میں ان کے سوال سے اداس ہو گیا ہوں۔ میں ان کو کیوں کر بتاؤں کہ مجھے کیا کیا یاد آ رہا ہے، کیسے کیسے ساتھی یاد آ رہے ہیں۔ اور شڑپ 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 کشتی جا رہی ہے دوسرے کنارے کی اور۔ کنارے پر پتلے پتلے اونچے درختوں کی قطاریں اور بھنگ کی خود رو جھاڑیاں قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ بہار کا کارواں سبک خرامی سے ہماری جانب بڑھ رہا ہے۔
حقیقت کہاں اور فسانہ کہاں، جناب شفیق حسن زیدی کا لکھا ہوا یہ افسانہ نما انشائیہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ادبی مجلے صدا رنگ کا یہ شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔